السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران الإسلام، ہم سب مسلمانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے عظیم ہے. اللہ کے بعد ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں اور ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے مالوں سے زیادہ محبوب ہے اور ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہماری بیوی بچوں سے، اولاد سے، تمام انسانوں سے، وہ ہمارے لیے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں ان کی عزت اور ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہمارے ذریعہ ہے. اللہ کا تعارف انہوں نے ہمیں کرایا ہے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی ذات و صفات سے انہوں نے ہمیں واقف کرایا، اور سارے انسانوں کو اللہ پاک کا علم تقسیم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام کائنات ہے، اور اللہ پاک کا جو پلان انسانیت کے ساتھ ہے اور انسانی زندگیوں کے ساتھ ہے، جس میں میری، آپ کی، ہمارے سارے افراد خاندان کی، ساری انسانیت کی زندگی کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ پاک کا ارادہ ہے، جو اللہ پاک کا نظام ہے، جو اللہ پاک کا پلان ہے، اس سے واقف کرایا کہ دیکھو یہ چیز ہے، اگر تم اس سے واقف ہو تو بھی یہ بات پیش آئے گی، اور اگر تم اس سے ناواقف رہ جاؤ تو بھی یہ بات پیش آئے گی. زندگی کی حقیقت سے واقف کرایا، زندگی کے انجام سے واقف کروایا، زندگی کی مصلحتوں مضرتوں سے واقف کروایا، کامیابی اور ناکامی کے اسرار سے واقف کروایا. زندگی کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پاسبل ہے، کرنے کے بعد اگر اس کے لیے آدمی پھرتے نہ ہو تو اس سے واقف کروایا. زندگیوں میں جو راحت اور آرام انسان حاصل کر سکتا ہے، اگر اس نے اس کے لیے تھوڑا سا اپنے کو پھرتے کیا تو اس سے واقف کروایا. کامیابی کی حقیقت بتائی، نفع کی حقیقت بتائی، نقصان کی حقیقت بتائی، یعنی ہمارے مشاہدے اور ہمارے ایکسپیرینس اور تجربے پہ نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ انسانوں کا مشاہدہ، انسانوں کا تجربہ اس دنیا کی حد تک ہے، وہ اس کے بعد سے بالکل واقف نہیں. وہ حال کی حد تک ہے، وہ فیوچر سے بالکل واقف نہیں. تو زندگی کا تو سفر جاری ہے. ایک آدمی کا سفر جاری ہو اور آئندہ آنے والی منزلوں میں کیا باتیں پیش آئیں گی، اس سے انسان اپنے سے واقف نہیں ہو سکتا، نہ اکیلا نہ پورے مل کے. پورے انسان مل کے کبھی واقف نہیں ہو سکتے تھے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نہ بتایا جاتا کہ فیوچر میں کیا ہے تمہارے لیے. وجہ اس کی ہے کہ عقل جو ہے وہ فیوچر کو نہیں پکڑتی. ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو علم کا ہمارے حواس میں ہے وہ ہماری عقل ہے، وہ بھی جو ہے فیوچر کو نہیں پکڑ سکتی تھی. اسی وجہ سے ہم اپنی خود زندگی میں فیوچر کو نہیں پکڑ سکتے. کتنے لوگ ہیں آفس جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کی عقل نے کبھی نہیں پکڑا اس کو کہ بھائی آج بجائے میں آفس کو جانے کے ہاسپٹل جانے والا ہوں، آج میں بجائے کھانا کھانے کے دوا کھانے والا ہوں، آکسیجن لینے والا ہوں، آئی وی لینے والا ہوں، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تبھی تو پیٹیا دیکھنے جاتے ہیں، تبھی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم کو کچھ اندازہ نہیں ہے فیوچر کا. تو اس دنیا کے اندر ہی جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں اس کا کچھ اندازہ. کاروبار میں لوگ کیسا ایک دم جرت کر کے رسک لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں، بعد میں جا کے ایک دم سارا معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. ان کو اندازہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اگر یہ ہونے والا ہونے کا کچھ اندازہ ہوتا تو رسک لے دیکھنا بڑا. نہیں ہے اندازہ. پیسے جمع کرتے ہیں لوگ، گھر میں رکھتے ہیں،
قسمت اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے کہ کوئی رابر پہنچ جاتا, کوئی چور پہنچ جاتا, کوئی تھیپ پہنچ جاتا, اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ بھی ایسا واقعہ ہو جانے والا ہے. تو یہ دنیا کے جو حادثات ہیں یہ خود بھی ہمارے علم سے اوپر کی چیز ہیں, تو قبر میں کیا ہوگا ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اگر انہوں نے ہمیں نہ بتایا ہوتا, قبر سے لوگ اٹھائے جائیں گے, اللہ پاک کا یہ نظام ہے, ان کا یہ ارادہ ہے, یہ ایک حتمی چیز ہے, اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا کبھی بھی, ہمیں کیا پتا تھا. انسانی زندگی کا حساب اللہ لیں گے, اور جب تک انسان سے پورا حساب نہیں لیں گے اس کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دو کوشچن کر کے چھٹی کر دی, ہوں گے تو پانچ ہی کوشچن ہو, لیکن پانچ کوشچن پوری زندگی پر حاوی ہوں. لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, آدم کے بچے کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے, حدیث شریف میں قیامت کے دن. اور اللہ پاک بندے کو اپنے سامنے ہر ایک کو کریں گے, لیس بینہ و بین اللہ ترجمان, حدیث کے الفاظ ہیں, بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا. کون سی لینگویج آپ بولتے ہیں؟ اللہ ہی نے ساری لینگویج بنائی گی, اور اللہ چاہے جو لینگویج میں آدمی کو کنورٹ کر دیں, سب کی زبان عربی کر دیں گے, وہاں سب عربی میں ہی بولیں گے جیسا کہ واضح روایتوں میں. تو اس لیے اللہ کے درمیان بندے کے درمیان جس میں میں اور آپ ایوری پرسن ہر آدمی شریک ہے اس میں, وہ اپنے سامنے کریں گے, کوئی ترجمان نہیں ہوگا, اس سے پانچ چیزوں کا حساب لے کے پھر چھوڑیں گے. آپ اندازہ لگائیے ان باتوں سے کون واقف ہوتا. اگر انسان بغیر واقف ہوئے کہ اس دنیا سے چلا جاتا, اس کے لیے کوئی پریپریشن اس کے پاس نہ ہوتا, تو کیا بیتتی اس پہ, اور کیا بیتے گی ان انسانوں کی جو اس سے اندھے بن کے مر جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نہیں جانتے, ان کو چھوڑا جائے گا. سب الانسان و انسان تصورا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑا جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہونے والا ہے, اس کے سمجھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم نے عقل دی, ہم نے پیدا کیا, پیدا کرنے والے کا بھی کوئی رائٹ ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا تھا, تو کہ ایک نطفہ تھا, ایک ڈراپ تھا پانی کا, پھر اس سے علقہ بنا, پھر مضغہ بنا, پھر تجھے اچھا بھلا چنگا انسان سننے والا بولنے والا دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور ایسا کرنے والے کا کوئی رائٹ نہیں, کوئی حق نہیں ہے, اس پہ پوچھا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہونے والا ہے. غلط فہمی میں مت رہو, اندھیرے میں مت رہو. یہ سب باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوئی, کیونکہ آپ پر ان سب چیزوں کی وحی آئی. یہ اللہ کا علم ہے جو آپ پر اترا. ساری انسانیت کے درمیان اور اللہ کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برزخ ہیں, اس لیے آپ کا ایک دوسرا نام تصوف کی زبان میں برزخ کبریٰ بھی ہے, آپ کو برزخ کبریٰ کہتے ہیں. حضور کے بہت نام ہیں صوفیہ کے پاس, بزرگوں کے پاس, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے جانے والے الفاظ بے شمار ہیں, اس میں ایک برزخ بھی ہے, کیونکہ آپ ہی بیچ میں واسطہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہیں مسلمانوں کے نزدیک, اور دیکھا جائے تو ساری انسانیت میں اور ساری خلقت میں پوری کائنات میں, یعنی اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عظیم ہے فرشتوں میں بھی, سب سے زیادہ عظیم ہے جنات میں بھی, سب سے زیادہ عظیم ہے انسانوں میں بھی, سب سے زیادہ عظیم ہے پیغمبروں میں بھی, خود انبیاء میں بھی, جتنے پرافٹس گزرے ہیں خود ان کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مسلم ہے, مانی ہوئی ہے, ان کا اپنا اقرار ہے, اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہوا ہے ان سب کو, اور ان سے وعدے لیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے بہت سی باتوں کا جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے. اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا کامل مشاہدہ کروائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے اللہ کے نزدیک. سارے انسان اس کا مشاہدہ کریں گے. شفاعت کبریٰ آپ کا حق ہے, لواء الحمد کا حامل ہونا آپ کا حق ہے, مقام محمود کا فائز ہونا آپ کا حق ہے. مقام محمود اور صاحب لواء الحمد ہونا اور شفاعت کبریٰ والا ہونا یہ بہت بھی بہت بڑی باتیں ہیں, اندازہ نہیں کر سکتا انسان کی یہ کیا چیز ہے. جب اللہ پاک کا تخت قائم ہوگا, میزان عدل قائم ہوگا, اولین اور آخرین جمع ہوں گے, کائنات کا ایک دوبارہ سسٹم شروع کیا جا رہا ہوگا, اس میں انسانوں کی زندگی کا حساب لے کے ان کی زندگیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہوگا, ایسے موقع پر اولین اور آخرین کے اس میدان واحد کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنا کوئی کھیل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب لواء الحمد بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ لواء الحمد جو ہے اللہ پاک نے اس کائنات کو جو کریٹ فرمایا اپنی تعریف کے لیے, اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے, اس کا سب سے بڑا کریڈٹ کس کو ملے گا؟ وہ ہے صاحب لواء الحمد ہونا. پوری کائنات کی تخلیق میں, پوری یونیورسل کے اور پوری کہکشاؤں کے نظام پیدائش کے بعد جو ایک بات سامنے لائی جائے گی کہ ہاں بھائی جو مقصد سے یہ کریشن تھا اس مقصد کو پورا کرنے والا یہ فرد واحد ہے, یہ ذات عظیم ہے, یہ شخصیت مقدسہ ہے, اس کو جھنڈا دیا جائے گا, اس کا سارے پیغمبر ان کے سامنے ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہوں گے, اس کو صاحب لواء الحمد ہونا بولتے ہیں. اس نے فرمایا کہ لواء الحمد بیدی انا والنبیون تحت لوائی, لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے اطراف کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن, یہ بتانے کے لیے کہ حمد کا جھنڈا پورے عالم کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اللہ پاک کے لیے حمد ہے, کیونکہ سارے کمالات ان کے ہیں. پوری مخلوق کی پریشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر شروع ہونے والا ہوگا حساب کتاب, ورنہ سب پریشان اپنے اپنے حالت کے اندر ہوں گے. انبیاء کو حوصلہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک سے گزارش کریں کہ مخلوق کی اس پریشانی کو دور فرمائیں اور حساب کتاب لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت میں ہمارے ساتھ بہت سے معاملات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں تو ہر ایک نفسی نفسی میں ہوگا اور اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور ہر آدمی اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہوگا, اور ایسے وقت میں آپ بڑے اونچے مقام کے اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, آپ کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں ہے, کیونکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, یہ آپ کا تمغہ ہے, پرائز انعام ہے آپ کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ پہلے سے یہ ڈکلیئر ہے کہ آپ سے کبھی بھی پوچھا نہیں جائے گا, کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ بات. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ایک ٹائٹل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, کسی پیغمبر کے پاس نہیں ہے, ایون آدم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں. ان کے اپنے کمالات ہیں, وہ اپنی جگہ اللہ کے محبوب ہیں, لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جس میں پہلے سے یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ کبھی بھی نہ پچھلی کسی بات پر آپ سے پوچھا جائے گا نہ اگلی کسی بات پر. آپ پوچھنے سے اوپر ہیں, پوچھے جانے سے اوپر ہیں, کوشچن سے اوپر ہیں آپ. بہت بڑی بات ہے یہ, اس لیے کہ آدم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے کہ آج مجھ سے کوئی سوال ہو سکتا ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے نہ فرمائے الگ بات ہے, ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے کہ مجھ سے کوئی سوال ہو سکتا ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمانت ہوگی کہ مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, اس لیے آپ شفاعت فرمائیں گے. بہت بڑی شان ہے. اس لیے ہمارے نزدیک, ہر مسلمان کے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت یہ سب سے زیادہ غالب ہونا پڑتا ہے, اور ہے الحمدللہ, لیکن تھوڑا سا اس کو گرم کرنا پڑتا ہے, چارج کرنا پڑتا ہے, تو پھر ان کی اتباع اور ان کی غلامی آسان ہوتی ہے. کیونکہ ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس کا ورک کرنا الگ ہوتا ہے, اس کا کام کرنا الگ ہوتا ہے. تو کام کرنے کے واسطے تھوڑے سے تنقید کی, تربیت کی ضرورت پڑتی ہے, بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں, اس ماحول میں آدمی کو جانا پڑتا ہے, اس لائن کی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اس لائن کے جو اسکالرس ہیں ان سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے, اس کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورے لینے پڑتے ہیں, یہ تو آدمی کو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کا معاملہ, کیونکہ ہمارے لیے آپ ہیں ہی ایسے امپورٹینٹ, پورے کائنات کے لیے ہیں آپ. اس سے پہلے کی جمعہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کا وجود حضور کی برکت سے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عباس نے فرمایا تو حضور نے اس پر سکوت فرمایا ہوا ہے, جو ہمارے پاس دلیل ہے, کیونکہ حضور کا خاموش رہنا دلیل ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا تو اس کے اگری کر لینے کی بات ہے, اور حضور کسی بات کو منظور فرما لے تو وہ اس کے صحیح ہونے کی بات ہے. حضرت عباس نے یہ بات حضور کے سامنے فرمائی ہے قصیدے میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا ہے. فرمایا کہ نعرہ ابراہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانور نبوت تھا, کشتی نوح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کی برکت سے اللہ پاک نے ساری انسانیت کو نجات بخشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی گئی. فنحن فی ذلک النور والضیاء سبل الحیات نخترق. حضرت عباس نے سب سے آخر میں کہا کہ یہ آپ کا نور ہے اور آپ کے نور کی شعائیں ہیں جس کے اندر ہم سارے کے سارے زندگی کے راستوں کو طے کر رہے ہیں. یہ تک فرمایا آج پورے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس دنیا میں ہیں, اور دنیا میں زندگی کے جن مراحل سے گزر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر جو تقسیم فرمایا, کرنے والے تو اللہ ہیں لیکن برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے رکھی, کیونکہ اللہ کے حضور کے نور کو اللہ ہی نے کریٹ فرمایا ہے, اور اس نور کی شعائیں اللہ ہی نے پوری دنیا میں پھیلائی ہیں. فاعل تو اللہ ہیں, خالق تو اللہ ہیں, مالک تو اللہ ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے محبوب کے ایک طریقہ اختیار فرمایا ہے کام کے کرنے کا، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ہمارے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بے پناہ تعلق ہونا چاہیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کی برکت سے ہمیں جو مذہب دیا گیا وہ انتہائی آسان ہے. پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے جو احکام تھے وہ بڑے سخت تھے. ایک قوم ایسی گزری ہے کہ اس سے اگر معافیت ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ تھا کہ اپنا مرڈر کرنا، غلطی ہو گئی تو کیا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فارغ کر دے، معاف کرما دے، کیا کرنا، تو بولے اپنا مرڈر کرو. خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تو ہے یہ واقعہ، 70,000 آدمیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی جاننے والوں نے جنہوں نے غلطی نہیں کی تھی. 70,000 کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سما آفا عنکم، چلو اچھا معاف کیا، بقیہ کو اس سے معاف. 70,000 کا خون بہنے کے بعد کہا کہ ان کی یہ غلطی معاف ہے. ایسے سخت احکام نہیں ہے. زکات میں 25% 25% دینا پڑتا تھا، ہاں تو 2.5% ہے. کوئی چیز لگ گئی، قرادت وغیرہ لگ گئی تو کپڑے کو کاٹ دینا ہوتا تھا. ہمارے پاس یہ ہے کہ پانی ڈالو دھو دو، لانڈری میں ڈال دو صاف. کتنی سہولت ہے. الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو امپاسبل نہیں ہے، یہ مطلب ہے بات کا. مشقت بالکل نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوتا، ہے مشقت تو ہے اس میں، لیکن بہت بہت احکام، بہت نرم احکام ہے اس امت کے لیے، اور وہ حضور کی برکت سے ہیں. چونکہ پچھلی امتوں کے ساتھ اتنے نرم احکام نہیں تھے، تو کتنا بڑا ہمارے ساتھ اللہ پاک کی مہربانی کا معاملہ ہے. وہ چاہے تو سخت سخت حکم رکھ سکتے ہیں. ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب لے لو، ایک کا ہمیشہ 10 سے ملٹیپل کیا جائے گا نیکی کو، اور اس سے زیادہ جس میں اخلاص ہے اس کو 700 تک لے جایا جائے گا، اور اس کے اعتبار سے اور زیادہ کیا جائے گا. کام ایک کرو اور 700 کا ثواب لیتے جاؤ، اور غلطی ایک ہو جائے تو وہ ایک ہی رہے گی. تو ہماری طرف سے دیکھا جائے تو زیادتی ہے، یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم بولتے یہ کیا بات ہوئی صاحب، ایک کر رہے ہیں تو 10 دینا، 700 دینا، اور دوسرا کر رہے ہیں تو ایک ہی دینا. ایسا اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب کی یہ امت ہے، یہ کسی طرح مغفرت کے دائرے میں آ جائے، بخشش کے دائرے میں آ جائے. ایک کرو گے تو 700 تک، اس سے بھی بلّہ یضاعف لمن یشاء. لیکن برائی اگر ہو گئی تو پہلے برائی کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر، وہ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. نیکی کا ارادہ ہو جائے تو فرماتے ہیں نیکی کا ارادہ تو کر لیا نا، تو ایک نیکی تو لکھ اس کی، کیونکہ ارادہ تو کر چکا ہے آلریڈی. اور اگر کر لیا تو 10 لکھو، اور اس کے حالت کے اعتبار سے 700 تک لکھ دو. برائی کا اگر ارادہ کرے تو فرماتے ہیں خیر، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. کر لیا تو بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جلدی لکھنے تو نہیں فرماتے، فوراً لکھو بول کے نہیں مزید، خیر ہو سکتا ہے توبہ کر کے ابھی فنش کر دیں. اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلیئر کر دو، بالکل صاف کر دو اکاؤنٹ. اور حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ حساب جہاں پہ عمل لکھے جا رہے ہیں برے، جب برے عمل کو توبہ کرنے کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک نشان ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے. یہاں سے یہاں تک پیج اس پیج خالی ہے پڑا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ مولانا کچھ ڈالنے کا کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نیکی لکھو تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سیئات کو حسنات سے کنورٹ کیا جائے گا، بدلا جائے گا. وہاں دیکھیں گے تو نیکی لکھی ہوئی ہے، اور فرشتوں کے ذہن سے اللہ بلا دیتے ہیں کہ اس نے کوئی بری حرکت کی تھی. کتنی مہربانی، اور یہ سب کس کی برکت سے، یہ ہمارے آقا کی برکت سے. تو ہم کتنے بہترین خوش نصیب ہیں، اور کتنی زیادہ ہم کو اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت بڑھنا چاہیے کہ حضور کی برکت سے ہمیں کیا کیا مل رہا ہے، اور کتنی محبت آپ نے فرمائی. یہ جو کچھ ہماری محبت ہے نا حضور کے ساتھ میں، یہ دراصل حضور کی محبت ہے ہمارے ساتھ میں. عشق اول دردل معشوق پیدا میں شوق، صوفیہ نے فرمایا کہ عشق پہلے معشوق کے دل میں آتا ہے پھر عاشق کو رہ پاتا ہے. اگر اس کی طرف سے کشش نہ ہو تو انہیں آگے نہ چلے. اصل میں عشق ہوتا ہے معرفت کی بنیاد پر. معرفت میں ہم حضور کی معرفت نہیں رکھتے، حضور ہماری پوری معرفت رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں چاہا، ہمیں پیار، ہم سے پیار کیا، ہمارے لیے دعائیں مانگی، رات رات بھر کھڑے رہے. کیا ضرورت تھی حضور کو؟ پیغام رسانی فرماتے تھے جس کو جانا ہے جنت میں جائے، جس کو جانا ہے جہنم میں جائے، جھٹ مار ہو جاتی بات کہ بھئی یہ اللہ کا نظام ہے، واقف کرا دیتے. نہیں، ایسا نہیں کیا. شفقت کی، محبت کی، پیار سے سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، اللہ کو منایا، اللہ سے توفیق مانگی، کھڑے ہو کے اپنے آنسو بہائے، پوری رات رات بھر کھڑے رہ جاتے تھے. آپ کو اپنا کوئی کام نہیں تھا، امت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان تو عزیب ہوں فین ہم عباد وہ ان تفصیل رہوں فین میں کانت العزیز الحکیم. یا اللہ، اگر آپ عذاب دیں گے آپ کو رائٹ، آپ کو حق ہے، آپ کے بندے ہیں، آپ جس کو اس کی غلطی پہ سزا دینا چاہیں سزا دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ سے کون پوچھنے والا ہے کہ آپ نے کیوں معاف کیا؟ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کیا اس میں نقصان ہونے والا ہے؟ بس روتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، روتے صبح ہو گئی عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے، کئی مرتبہ ایسا ہوا پیروں میں ورم آ جاتا تھا آپ کے، دعا فرماتے تھے، دنیا کو اپنے پاس نہیں لگایا. ایک عجیب بات پڑھنے میں آئی میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں؟ آپ اگر چاہیں تو بادشاہ نبی بنے اور سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ پھرا کریں گے، کسی ایک جگہ نہیں ہوں گے، موبائل ہوں گے، آپ جدھر جائیں آپ کے ساتھ سونے کا پہاڑ بھی چل رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، ایک دن کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ کھاؤں اور آپ اور صبر کروں تاکہ آپ خوش ہوں. چونکہ آپ صبر سے بھی خوش ہوتے ہیں، شکر سے بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کی رضا مجھے چاہیے. علماء نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سونے کے پہاڑ چلوا لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب دنیا کو اپنے پاس میں رکھتے تو کیا یہ دنیا حضور کو نقصان پہنچاتی؟ اللہ کے بہت سے محبوب بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے پاس میں رکھا، پھر بھی دنیا نے ان کو فتنے میں نہیں ڈالا، ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کو معافیت اور سرکشی میں مبتلا نہیں ہونے دیا، پھر بھی وہ اللہ کے سچے بندے رہے، تو سرکار کو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی یہ دنیا؟ اگر ساری کائنات آپ اپنے ساتھ میں رکھ لیتے تب بھی آپ کا ذرا برابر نقصان نہ ہوتا. یہ صرف امت کی رعایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ بعد میں امت یہ سمجھے گی کہ دنیا کو اپنے پاس میں رکھنا سنت ہے اور دنیا کے پیچھے پڑے گی، اور سیکورٹی کا طریقہ ہے، تو پھر یہ دنیا اس کو نقصان پہنچائے گی. مجھے تو نہیں نقصان پہنچائے گی یہ دنیا، لیکن امت کو نقصان پہنچائے گی. تو اپنی امت کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک ٹائم دو ٹائم، ایک مہینے دو مہینے، سال دو سال نہیں، پوری لائف بغیر دنیا سے اپنی زندگی گزارنی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے گھر والوں نے پوری زندگی میں کبھی دو مرتبہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اور دو دو مہینے چورا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیتے تھے. تیسرا چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے، کبھی ہمارے گھر میں دھواں نہیں اٹھتا تھا لکڑیوں کا کہ آج کچھ جلا ہے. اس طرح کی جو آپ نے لائف گزاری، کیوں؟ اس واسطے کہ اگر میں مائل ہوں گا تھوڑا سا تو یہ بھی اس کو سنت سمجھ کے مائل ہوں گے اور یہ ان کو نقصان پہنچا دے گی. اور دوسری بات کیا ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ دین کا کام جب ہی ہو سکتا ہے، دین پر عمل یا پریکٹس جب ہی ہو سکتی ہے جب آدمی کے پاس دنیا ہوتی ہے، کہ پیغمبر کے پاس خود ہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو امت یہ غریب طبقہ ہے وہ کہے گا کہ دین میرے بس کی چیز نہیں ہے. تو بتائیے کتنا بڑا احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں تک احتیاط فرمائی. معراج کے واقعے میں مشہور حدیث ہے نا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے سامنے شہد، آپ کے سامنے شراب، آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو احتیاط فرمایا. شراب جنت کی تھی، وہ حرام نہیں تھی، ویسے بھی شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، دنیا کی بھی حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن نہیں پی آپ کبھی، صدیق اکبر نے نہیں پی کبھی، بہت سے صحابہ نے چھوا نہیں اس کو باوجود حلال ہونے کے. تو دنیا کی بھی حلال تھی اور یہ تو جنت کی تھی، مگر آپ نے نہ شہد پیا اس موقع پر، نہ شراب پی اس موقع پر، دودھ آپ نے نوش فرمایا. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرتے تو امت بھی اس پہ ٹوٹ پڑتی. اس کا مطلب محدثین نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ لذت والی چیز کی طرف اس وقت چلتے تو امت میں لذت کی سنت کا رجحان بڑھ جاتا کہ لذت والی چیز ہونا، مزے کی چیز ہونا، اس میں یہ امت پھنس جاتی. آپ اندازہ لگائیے کتنے کیئرفل تھے اور کاہے کے لیے تھے، تاکہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں، ان کو نجات مل جائے، یہ اللہ کے خزانوں میں آ جائیں، یہ مصیبت سے بچ جائیں. اس لیے میرے دوستو ہمارے آقا کے بے انتہا احسانات ہمارے اوپر ہیں. انشاءاللہ پھر تھوڑی باتیں کچھ بعد میں آئیں گی، جنہوں نے سننے تو نہیں پڑھیں پڑھ لیجیے. کچھ اعلانات ہیں سماعت فرما لیجیے. جناب حیدر علی خان صاحب کا بنگلور انڈیا میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ہے. اسلم قابی صاحب کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے. جامع مسجد کے مصلی وسیم بھائی ایک عرصے سے علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. ہمارے ایک مصلی کی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اولاد عطا فرمائے، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ میرا درس قرآن کا سلسلہ رہے گا وہاں جسٹس بی اے میں، شریعہ بورڈ میں، جو یہ مسجد کے بازو میں ہی ہے. خواتین کا بھی انتظام ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک انشاءاللہ.